على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، صدق الله العظيم. إذا رجع قريب اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے دوستوں ہم لوگوں کو شر اور برائی کا مادہ بھی دیا اور تقوی یعنی خیر کا مادہ اور تقاضے بھی دیے، برائی کے تقاضے بھی رکھے اور نیکی اور اپنی بھلائی اور تقوی کے تقاضے بھی رکھے. میرے مرشد، میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ دیکھو، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے برائی کے مادے کو پہلے بیان کیا، فجور رہا، برائی کا مادہ یعنی فجور کو پہلے بیان کیا، اور تقوی یعنی خیر کے مادے کو بعد میں بیان کیا. تو میرے مرشد، میرے شیخ فرماتے کہ اس کا راز کیا ہے. فرمایا بات یہ ہے کہ تقوی نام ہے کہ گناہ کا تقاضا ہو، گناہ کرنے کو دل چاہے، پھر اس تقاضے پر عمل نہ کرنا، اس کا نام تقوی ہے. تھوڑا سا یوں ہو جاؤ نا، ٹھیک ہے نا. تقوی نام ہے گناہ کرنے کا، برائی کرنے کو دل چاہے، تقاضا ہو، اس تقاضے پر عمل نہ کرنا، یہ تقوی ہے. میرے مرشد نے مثال سمجھایا، فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ بھائی اپنی کسی آدمی کو کہوں کہ اپنے چہرے پر سے چشمہ اتارو، تو جب کہا جائے گا کہ چشمہ اتارو تو چشمے کا ثبوت ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ اب ایک آدمی نے چشمہ ہی نہیں پہنا ہوا، اب اس کو کہے کہ چشمہ اتارو، تو یہ لغو اور فضول بات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لہذا فجور کو اور برائی کے مادے کو پہلے بیان فرمانا اور پھر اس کے بعد تقوی کا حکم دینا، دراصل اسی لیے کہ گناہ کا تقاضا بھی تو ہو. گناہ کا تقاضا ہے نہیں اور کہا جائے کہ تقاضے پر عمل نہ کرو. ہر منہی عن، ہر نہی اپنے منہی عن کے ثبوت کو چاہتی ہے. یہ قاعدہ ہے، یعنی کسی بات کا منع کرنا اس کے لیے لازم ہے کہ جس بات سے منع کیا جائے وہ ضروری ہے، اس کی موجودگی ضروری ہے. جیسے ایک آدمی، وہی بات ہے کہ چشمہ پہنا ہوا ہے، اس کو کہا جائے کہ چشمہ اتارو، تو چشمہ پہنا ہوا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ عینک ہونی چاہیے کہ نہیں؟ ایک آدمی نے عینک پہنی نہیں ہے، اس کو کہہ رہے ہیں عینک اتارو. تو ہر نہیں اپنے منہی عن کے ثبوت کو چاہتی ہے، یعنی کسی بات کا منع کرنا اس کے لیے ضروری ہے، جس چیز کو منع کیا جائے وہ بھی تو ہو. لہذا تقوی کا حکم دینا دراصل اس کے لیے گناہ کا تقاضا ہونا بھی ضروری ہے. اس لیے فرشتوں کو متقی نہیں کہا جاتا، کیونکہ فرشتوں کے اندر گناہ کا تقاضا ہے ہی نہیں، ان کو معلوم ہی نہیں کہ ملکہ حسن کیا ہوتی ہے، حسینہ کیا ہوتی ہے. میرے مرشد، میرے شیخ نے فرمایا کہ کسی فرشتے کی گود میں اگر کسی حسینہ کو بٹھا دو، اس کے قریب بٹھا دو، اس کو خبر ہی نہیں یہ کیا ہے، مٹی ہے مٹی، تقاضا نہیں ہے نا. اور ہمارے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ کوئی کہہ دے کہ فلاں حسینہ تم کو گھور کر دیکھ رہی تھی، یہ یوں کہے کہ ایک حسینہ تم کو دیکھ رہی تھی، بس یہی دل کو الٹ پلٹ کرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ تقاضا موجود ہے نا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب اللہ تعالیٰ بھی خیر کا مادہ اور برائی کا مادہ، خیر کا مادہ اور شر کا مادہ، برائی کا مادہ، بھلائی کا مادہ، اس کے خالق اللہ ہے. لہذا باعتبار تخلیق کے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے برائی کرنے کا حکم نہیں دیا ہم کو، حکم نہیں دیا، پیدا تو فرمایا ہے. باعتبار تخلیق کے اللہ تعالیٰ اس کے خالق ہیں، لیکن حکم نہیں فرمایا. جیسے ماچس کی ڈبیا ہے، ماچس کی ڈبیا کے اوپر مسالہ لگا ہوا ہے، اندر ماچس کی تیلی موجود ہے، جو ماچس کو چلائے گا، اب حکومت کہے کہ جو ماچس کو جلائے گا، جو ماچس کو جلائے گا، آگ لگائے گا، اس کو ایک سال کی جیل میں جانا پڑے گا، ایک سال کے لیے. تو وہ یہ تھوڑی کہہ سکتے کہ آپ نے ماچس کا ڈبیا میں ماچس کی تیلی کیوں رکھی اور ماچس کا مسالہ کیوں لگایا. ماچس کی ڈبیا موجود ہے، اس میں تیلی موجود ہے، لیکن جلانے والے کو، جلانے والے کو پکڑا جائے گا. لہذا برائی کا مادہ اس لیے رکھا کہ اس مادے کو پر عمل نہ کرنے کے سے تو تقوی پیدا ہوتا ہے، اس لیے منع فرما دیا کہ کرنا مت. اس لیے اللہ تعالیٰ نے برائی کا حکم نہیں دیا. اس لیے تقدیر کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ تقدیر نام ہے علم الہی کا، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم جو مستقبل پر بھی محیط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آئندہ کی بات کو بھی جاننے والے ہیں اپنے علم کے غیر محدود عظمتوں کی وجہ سے. اس لیے تقدیر اس کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم مستقبل کے اعتبار سے جو بات کو لکھ لیا کہ یہ بندہ اپنی مرضی سے فلاں فلاں کام کرے گا، اس بات کو لکھ لیا، تو اس بات کا لکھنا اس کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہیں کہ جی لکھا ہوا ہے اس لیے ہم کرتے ہیں، نہیں، جو کرنے والے تھے وہ لکھ دیا. اس لیے تقدیر نام ہے علم الہی کا، نہ کہ امر الہی کا. اللہ تعالیٰ کے حکم کا نام نہیں ہے تقدیر، بلکہ اللہ تعالیٰ کے علم کا نام ہے تقدیر. تو اللہ تعالیٰ نے برائی کا مادہ بھی رکھا اور بھلائی کا مادہ، شر کا مادہ، خیر کا مادہ. آگے فرمایا قد افلح من زکاہا. اب کامیاب کون لوگ ہیں؟ کامیاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا تزکیہ کرا لیا. تزکیہ معنی میں تطہیر کے ہے، تزکیہ معنی میں صفائی کے ہے، پاکی کے ہے. اب یہ پاکی تین قسم کی ہے، یعنی کامیابی کن لوگوں کے لیے؟ کہ جو پاک کر لیں کسے؟ تین چیزوں کو. نمبر ایک، تزکیہ قلب، یعنی دل پاک ہو جائے. عن العقائد الباطلہ، باطل عقیدوں سے دل خالی ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے علم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق اور مالک ہونا، تقدیر کا مالک، جنت اور دوزخ کا پیدا فرمانے والا، اللہ تعالیٰ کی تمام کی ذات پر اس کی تمام صفات کے ساتھ ایمان لانا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وغیرہ ذالکا. یہ ہے باطل عقیدوں سے خالی. انبیاء علیہ السلام سب برحق ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی جن انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا فرمائی وہ بھی برحق. پھر آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو، جب شادی ہوتی ہے نا، جب شادی ہوتی ہے تو دولہا سب سے آخر میں آتا ہے، پہلے استقبال والے آتے ہیں، پھر اس کے بعد دولہا آخر میں آتا ہے. تو فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں بھیجا کہ آپ کائنات کے دھولا ہیں, اور پھر چونکہ آپ کی شریعت اب قیامت تک چلنی تھی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخر میں بھیجا. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, یہ عقائد میں سے ہے. اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں. حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بات ہے, لہذا جب کوئی روزہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ شریف جاتا ہے تو اور آپ کے روزے پر جو حاضری دیتا ہے وہ حقیقت میں آپ سے ملاقات کرتا ہے. اور آپ نے فرمایا بھی کہ جس جو میری جو مدینہ شریف آیا میری قبر پر آیا وہ میری زیارت کو آیا, من زارنی, جس نے میری زیارت کی میری اس کے لیے شفاعت ہے. آپ نے شفاعت کا وعدہ بھی فرمایا جس نے میری زیارت کی. لہذا جب کوئی آ کر وہاں پر صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں تو آپ اس کا جواب خود عنایت فرماتے ہیں. لہذا ایسے اللہ والے ایسے لوگ ہیں کہ جو جن کو اللہ تعالیٰ یہ مقام بھی عطا فرماتا ہے کہ وہ اپنے کانوں سے سنتے بھی ہیں. اور اگر ہم یہاں پر درود پاک پڑھیں, درود شریف پڑھیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر فرمائے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درود کو لے کر آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کے لیے ہدیہ درود بھیجا ہے. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایک تسبیح درود شریف کی روزانہ پڑھا کرو تاکہ امتی کا ہدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کی شکل میں پہنچے. اور اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, آپ آخری نبی ہیں. اس لیے مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے نبوت کی دلیل مانگنا بھی کفر ہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم نبی ہو, یہ پوچھنا بھی کفر ہے. ہاں اس کو ایک دلیل دکھائے, جاؤ دیکھے دھن کر کے یہ لگائے جوتا, دلیل پوچھے نہیں دلیل دے. صحابہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہیں, وہ دوست ہیں. میرے مرشد نے فرمایا کہ جب اب باپ اپنے بچے کو کہیں بھیجتا ہے اس کے لیے رفیق سفر کا انتخاب کرتا ہے کہ اس کے ساتھ سفر میں کس کو بھیجا جائے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساتھی کو ایسے نہیں بھیج دیا, یہ سب چنے چنائے لوگ تھے, منتخب شدہ لوگ تھے, صحابہ کی جماعت. اس لیے صحابہ سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمانیات میں سے. علماء کی محبت, نیک لوگوں کی محبت, اہل اللہ کی محبت, اس سے ایمان میں ترقی ہوتی. مرنے کے بعد زندگی, عذاب قبر, مرنے کے بعد زندگی, جنت اور دوزخ کا فیصلہ, یہ میرے پیارے دوستو یہ سب عقائد میں شامل ہے. اس لیے پہلا جو تطہیر ہے وہ پاکی ہے کہ دل پاک ہو جائے باطل عقیدوں سے, ایک بات. نمبر دو, دوسرا یہ کہ دل کے اندر اللہ کے سوا دل میں کوئی نہ ہو. کہ یطاہرو عن العقائد الباطلة وعن الاشتغال بغیر اللہ, کہ بات غیر اللہ میں مشتغل نہ, جیسے دنیا کی محبت, دنیا کی ایسی محبت جو ہمیں اللہ کی محبت سے محروم کر دے, اپنی بیوی بچے اولاد ماں باپ کی ایسی محبت. اس لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک میری محبت من نفسی اپنی جان سے زیادہ، اپنی والدین سے زیادہ اور تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اور اس کا پتہ ایسا نہیں کہ زبان سے چلتا ہے، اس کا پتہ موقع محل پر چلتا ہے. اس کو ایک واقعے سے سمجھیے کہ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ، ایک نواب صاحب نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والدین، اپنی جان والدین تمام انسانوں سے زیادہ ہونی چاہیے، لیکن میرے ابا کی محبت مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معلوم ہوتی ہے. حضرت نے سمجھایا ایسا نہیں ہے، مومن کے دل میں نبی کی محبت اپنے والدین سے بھی زیادہ ہوتی ہے. انہوں نے کہا نہیں حضرت مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے. حضرت خاموش ہو گئے، سمجھایا وہ نہیں سمجھے، حضرت نے بھی سمجھایا کہ موقع پر پتا چلتا ہے. خیر دوسرے وقت میں حضرت نرکتاز و نواب صاحب بیٹھے تھے، حضرت مہا قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے واقعات شروع کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اخلاق، ان تمام واقعات. عالم یہ تھا کہ تمام حاضرین مجلس جھوم رہے تھے، حضرت بھی جھوم رہے ہیں، تمام حاضرین مجلس بھی جھوم رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیت تھی. واقعات سناتے سناتے اچانک مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، لیکن آپ کے ابا بھی کچھ کم نہیں. نواب صاحب سے کہا آپ کے ابا بھی بڑے اچھی اوصاف کے مالک. بس یہ سننا تھا کہ نواب صاحب کی پیشانی پر ناگواری کے اثرات آ گئے. انہوں نے عرض کیا حضرت یہ کیا بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں میرے ابا کا کیا ذکر ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا ہے، میرے ابا کو کہاں سے بیچ میں گھسیڑ دیا آپ نے. حضرت نے فرمایا لو جی، آپ تو کہتے تھے کہ آپ کو اپنے ابا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ محبت ہے، اگر زیادہ محبت ہوتی تو برا کیوں لگا؟ لہذا یہ برا لگنا دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کو اپنے ابا جان سے زیادہ ہے، اور اس کا پتہ موقع پر چلتا ہے، ایسے نہیں چلتا، ہر چیز کا موقع ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، ہمیں اپنی جان سے محبت زیادہ ہے یا ایمان سے محبت زیادہ ہے، اس کا پتہ کب چلے گا؟ یعنی ہمیں اپنا نفس کے تقاضے زیادہ اچھے ہیں یا ایمان، کب پتہ چلے گا؟ جب کوئی حسین عورت سامنے آ جائے. اب ہم نظر بچاتے ہیں یا دیکھتے ہیں؟ نظر بچانا دلیل ہے اللہ کی محبت ہمیں اپنے تقاضے سے زیادہ ہے، پتہ چلے گا. تو میرے پیارے دوستو، دل غیر اللہ سے خالی ہو جائے، دل میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے تعلق ہو کہ سارے عالم کی مخلوق کی پرواہ نہ کرے. خواجہ عزیز حسن مرزوب رحمت اللہ علیہ اسی کو فرماتے ہیں، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، دل میرا ہو جائے ایک میدان ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو ہو، تو ہی تو، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، اور میرے تن میں بجائے آب و گل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، درد دل ہو، درد دل ہو، درد دل، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، غیر سے بالکل ہی اٹھ جائے نظر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر، تو ہی تو آئے نظر دیکھوں جدھر. تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ مقام ہے کہ قلب غیر اللہ سے خالی ہو جائے اور اللہ کے سوا دل میں کوئی نہ ہو. اور رہی بات ماں باپ کے حقوق، بیوی اور بچوں کے حقوق، وہ اللہ کی خوشی کے لیے ادا کرنا، رزق حلال کما رہا ہے، دوسرے دوستوں سے ملاقات کر رہا ہے اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے. تو یہ ہو گئی قلب کی، قلب کا تزکیہ. دوسرا تزکیہ ہے تزکیۃ النفس، یطاہر نفوس الصحابتی یطاہرو نفوسہم عن الاخلاق الرذیلہ، گندے اخلاق سے نفس خالی ہو جائے. گندے اخلاق کیا ہے؟ تکبر، اپنے کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، حسد کی بیماری ہونا، چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو. دینی حسد کیا ہے کہ صاحب یہ اس کا مدرسہ کیوں اتنا چل رہا ہے، یہ مولوی کو لوگ کیوں زیادہ وہ کرتے ہیں، یہ کیوں اتنی عبادت کرتا ہے. ہمارے ایک پیر بھائی ہیں، حضرت والا کو دیکھا ہم نے اپنے شیخ کو، حضرت سے کسی نے دعا کی درخواست کی، حضرت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دینا، دعا فرمائی اور اس کے بعد یہ بھی فرما دے کہ پھر دعا کروں گا. تو اب وہ حضرت کی نقل میں وہ ہمارے پیر بھائی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں، کسی نے دعا کی درخواست کی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. ایک صاحب نے اس پر بھی اعتراض کر دی، لوئی جی یہ کیا بات ہے، دعا کے لیے کہا تو فوراً دار اٹھا دی. حسد ہے نا، اعتراض ہے. تو گندے اخلاق کہ اچھی بات پتا چلے اس کو نہ ماننا، علم اس کو نہ ماننا، شریعت کا مسئلہ اس کو نہ ماننا، مولویوں کو اس کے فتووں کو یہ کہنا کہ میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، میں کسی کے فتوے کو نہیں مانتا. یہ تو زندیق ہے ایسا شخص، ایسا شخص تو زندیق ہے. اس کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ زندیق ہے. اور زندیق اس کافر کو کہتے ہیں جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے اور در حقیقت میں وہ دار اسلام سے خارج ہے. ایسا شخص کہ اپنے کو مسلمان بولتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور اس کی حرکات اس کے کرتوت کی وجہ سے وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے. اس کے اندر دین کے ایک مسئلے کا مذاق اڑا لینا، دین کے ایک مسئلے کا مذاق اڑانا، ایک سنت کا مذاق اڑانا، یہ دار اسلام سے باہر نکال دیتا ہے. لا شک کا فی کفر ہی، ایسے ایک شخص کے کفر میں کوئی شک نہیں. لذا علماء کی تحقیر، ان کی توہین اور ان کو اور فتووں کو اور علم کو ایسے کہنا کہ تو اپنا ایمان بچائے. یہ بھی گندے اخلاق میں اب ہے، تبھی تو اندر باہر نکل آیا. غصے کی زیادتی، پاگل ہو گئے، کچھ ہوش نہیں ہے، اس کو وہاں مارا اس کو وہاں مارا، اور نہ پڑوسی کا نہ کسی کو دیکھا، نہ چھوٹے کو نہ بڑے کو، بس ہر جگہ پاگل کی طرح بکواس اور بھونکنا شروع کر دیا. یہ سب گندے اخلاق ہیں. اللہ تعالی کی رحمت سے نا امید ہونا یہ بھی گندے اخلاق ہے. اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ نہ کرنا، مصیبت آئی تو شکوے شکایات کرنا شروع کر دینا، کسی فاسق کی تعریف کرنا، یعنی جو آدمی گناہگار ہو کھلم کھلا، یعنی جیسے جو آدمی جس کی شلوار ٹخنے سے نیچے ہو وہ فاسق ہے، ایسے تو امام کے پیچھے اگر نماز پڑھی تو نماز واجب الاعادہ ہے، یعنی نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی. جو عورتوں سے شرعی پردہ نہ کرتا ہو، نامحرم عورتوں سے، اس امام کے پیچھے بھی نماز واجب الاعادہ ہے، فاسق ہے نا وہ. دین کے مسئلوں کا مذاق اڑانا، ارے جی مولویوں کی باتیں ہیں، مولوی تو ایک قانون دان سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کہ قانون کو قانون دان کے معنی قانون بنانے والا نہیں بلکہ قانون کو سمجھنے اور سمجھانے والا، اس کو کہتے ہیں قانون دان، یعنی قانون سمجھنے والا، قانون بنانے والا نہیں ہے مولوی. مولوی کا کیا حق ہے کہ قانون بنانا شروع کر دے؟ چلو مولوی صاحب کی مٹھی گرم کر دیں، مولوی صاحب چاند کب نکال لو، پوچھتے نا مولوی صاحب کب کر رہے ہو روزے، عید کب کر رہے ہو، کہ جیسے چاند پر بھی ان کا اختیار ہے. اچھے اخلاق کیا ہے؟ کوئی مصیبت آئی اس پر صبر کرنا. کیا مطلب؟ رونا صبر کے خلاف نہیں ہے لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا. اللہ سے عرض کرے اللہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، آپ سے درخواست کرتا ہوں میری تکلیف کو راحت سے بدل دیجیے. نیک کام کر کے گناہ سے بچنے میں ہمت اختیار کر کے اللہ کی رحمت کا امیدوار رہنا، یہ بھی اچھے اخلاق ہیں. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے مایوس ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں میرے بندے مجھ سے رحمت کے امیدوار رہیں. اللہ اکبر، کیا رحمت ہے ان کی. اپنے ہر کام اللہ کے سپرد کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالی کی محبت ہونا کہ محبت سے قرآن پاک پڑھے، محبت سے نماز پڑھے. اپنے کام سب کاموں کو اللہ کے سپرد کرنا، اللہ تعالی سے ہر نفع نقصان کا اللہ تعالی سے کی طرف، کہ نفع بھی ان کے اس میں نقصان بھی ان کے، وہی سب کے مالک ہیں. اسی طرح سے اگر کسی نے اعتراض کیا ہمارے دینی کام پر، دینی عمل پر، اس پر صبر کرنا. ایسا نہیں کسی نے کہا داڑھی ایسی لگتی ہے، داڑھی کٹوا دی، شلوار ٹخنوں سے اوپر کی، اعتراض شروع کیا، شلوار نیچے کر دی. ایسا لاکھ کوئی کچھ کہے، اب شادی بیاہ کرنی ہے، ہم تو ہر چیز میں برادری اور خاندان کو دیکھتے ہیں. برادری اور خاندان کو نہیں، شریعت و سنت کو دیکھنا، یہ بھی اچھے اخلاق ہیں، یہ بھی صبر ہے. اسی طرح سے اب باہر نکلے، نفس کہتا ہے کہ اس عورت کو دیکھ لو، اس لڑکے کو دیکھ لو، یہ فلم دیکھ لو، یہ گیم کھیل لو، نماز نہ پڑھو. نفس کے خلاف کرنا، اپنے دل کو توڑ دینا، اللہ کے قانون کو نہ توڑنا، یہ بھی صبر ہے. اور اس گناہ سے بچنے میں جو تکلیف ہو، اس تکلیف کو برداشت کرنا، یہ بھی صبر ہے. یہ اچھے اخلاق میرے دوستوں تزکیے کے اندر شامل ہیں. ہو گیا نا جناب، یہ ہو گیا تزکیے کی دوسری قسم. پہلا کیا ہے؟ دل کو صاف کریں غیر اللہ سے، اور اللہ کی محبت دل میں ہو جائے. دوسرا کیا ہے؟ کہ گندے اخلاق اچھے اخلاق سے تبدیل ہو جائے، جس کا ایک مختصر تعارف پیش کر دیا. کسی سے بدگمانی نہ کریں، نیک گمان رکھیں، یہ بھی اچھے اخلاق ہیں. اللہ کے جو کام کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے، مخلوق کے لیے نہیں، کہ نہ اس سے مخلوق کی تعریف ملے گی، یا اس لیے کام چھوڑ دیا کہ لوگ کیا بولیں گے، نیک کام اس لیے چھوڑ دیا کہ لوگ کیا بولیں گے، یہ بھی نہ کریں. تو دو ہو گئے نا، تزکیہ اخلاق. تیسرا تزکیہ یہ کہ ہمارے جسم، یطہر نفوسہم یطہر ابدانہم عن الانجاس والاعمال القبیحہ، کہ ہمارا جسم اور بدن پاک ہو جائے. جیسے ہمیں استنجا کرنا سکھایا، طریقہ ہے نا شریعت میں، اللہ اکبر، احسان عظیم ہے. استنجا کرنا بھی سکھا دیا ہمیں، وضو کیسے کرنا ہے، حدث اصغر حدث اکبر، غسل کرنے کا طریقہ سکھایا، غیر ضروری بال 40 دن سے زیادہ اس کو نہ رکھے، ہر ہفتے صاف کرنا سنت. یہ کیا ہے؟ یہ سب یہ تطہیر ہے بدن کی. ناخن بڑے نہ رکھے، یہ تطہیر ہے، صفائی ہے بدن کی. اور اعمال قبیحہ، یعنی ہمارے جسم کا کوئی ذرہ، ہمارے جسم کا کوئی عضو اللہ تعالی کی نافرمانی میں نہ مبتلا ہو، یہ بدن کا تزکیہ ہو گیا. ہماری آنکھ بد نظری نہ کرے، کان سے غیبت اور گانا نہ سنے، ناک سے نامحرم منہ کی خوشبو نہ سونگے، زبان سے ان سے باتیں نہ کریں، دل میں خیالات نہ پکائیں، ہاتھ سے کسی کو مارنا، کسی کی چیز چرا لینا، یہ نہ کریں. پورے جسم کو اللہ کی فرما برداری میں لگا دینا، یہ کیا ہے؟ یہ بدن کا تزکیہ. قد افلح من زکاہا، بس جس نے یہ تین تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا. اور ایک بات یاد رکھے گا، تزکیہ خود کوئی نہیں کر سکتا، فعل متعدی ہے، مزکی چاہیے، پاک کرنے والا چاہیے. لیکن کپڑے پر نجاست لگ گئی، پانی موجود، سرف موجود، برش موجود، کپڑا خود دھل جائے گا؟ دھونے والا چاہیے نا. ڈاکٹر کو بھی ڈاکٹر کی ضرورت ہے. کسی ڈاکٹر کے گردے میں پتھری ہو گئی، خود اپنے گردے کی پتھری نکال سکتا ہے؟ ڈاکٹر چاہیے. فرمایا کہ مزکی یعنی شیخ جو تزکیہ کرتا ہے اس کو بھی مزکی کی ضرورت ہے، یعنی تزکیہ کرنے والے کی ضرورت ہے. یعنی پیر کو بھی پیر چاہیے. اب مزکی کی صفات اور خصوصیات کیا ہیں؟ کیونکہ جیسا مزکی ہوگا ویسا مزکا ہوگا، یعنی جیسا تزکیہ کرنے والا ہوگا ویسا ہی جس کا تزکیہ کیا جائے ویسا ہی نکلے گا. اب مزکی کی صفات اور خصوصیات، پہلی شرط یہ کہ وہ مسلمان، مسلمان ہونا شرط. ایسا کوئی کافر ایسا نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ لوگ ہندو جوگیوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، سادھو. حالات عجیب عجیب ہے جناب. اللہ کا شکر ہے یہاں تو مسلمانوں کا ماحول ہے، علمی ماحول ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک صحبت میں بھیج دیا، ورنہ ایسے ایسے عالم ہیں کہ ہندوؤں کو اور عیسائیوں کو کہتے ہیں اونچی بڑے پہنچے ہوئے ہیں. عجیب عجیب حالات ہیں بھائی. ایسا مسلمان ہونا پہلا شرط ہے. نمبر دو، صحیح العقیدہ ہو. اہل سنت والجماعت کے معنی کیا ہیں؟ کیونکہ اہل سنت والجماعت ہر کوئی اپنے کو بولتا ہے نا، لیکن اہل سنت والجماعت کے معنی کیا ہیں یہ بھی معلوم ہو. اس کے معنی وہ اس اہل سنت والجماعت سے مراد در حقیقت وہ حدیث شریف ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ ناجی، نجات پانے والا، باقی 72 فرقے گمراہ ہوں گے. اس حدیث شریف کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. صحابہ نے پوچھا وہ کون؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہو بس وہی طریقہ نجات دلانے والا ہے. لہذا کوئی کام کرنا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے کیا کہ نہیں کیا. ہر رسم، ہر چیز کو ہم نے صحابہ سے ملانا ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت، یعنی اہل سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ اور والجماعت سے مراد صحابہ کا طریقہ. سمجھ آئے جناب؟ اس لیے اہل سنت والجماعت اپنے منہ سے کہنے سے نہیں ہوتا، عمل کرنے سے ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اگر کوئی منہ سے کہے میں بھی اہل سنت والجماعت کا ہوں تو پتہ چل جائے گا. کیسے؟ عمل کرنے سے. دادا اہل سنت والجماعت کے معنی سمجھ میں آئے بھائی جان؟ یہ معنی ہے. بڑا بڑا بورڈ لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ اہل سنت والجماعت. لہذا اس لیے عبادت کے کیا معنی؟ کہ وہ طریقہ خاص، وہ بندگی کا طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہو یا آپ کے صحابہ نے سکھایا ہو، اس طریقہ بندگی، اس ادائے بندگی، اس فعل بندگی اور اس بندگی کے کرنے کو عبادت کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ اردو آسان ہے کہ مشکل ہے؟ مشکل ہے. آگے نہیں سمجھ میں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے وہ کام کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے کیا ہو اس کو عبادت کہتے ہیں. اب اور آسان ہوگی نا شرح اردو. یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خوش، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیا ہو اس کو عبادت کہتے ہیں. کتنی آسان تعریف ہے کہ نہیں مولوی صاحب؟ الحمدللہ. لہذا 20 رکعت تراویح چونکہ صحابہ نے پڑھی اس لیے 20 رکعت تراویح سے اللہ خوش ہوں گے اور نہ پڑھنے والا اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. آسان ہے نا, بڑی باتیں کرتے ہیں نا اس پر بھی. لہذا اپنے ہر چیز کو, اپنے ہر قول کو, اپنے ہر فعل کو, اپنے ہر عمل کو, اپنے ہر کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ملانا ہے. تو وہ کام کیا کہلائے گا؟ اہل سنت والجماعت کا. اب چاہے کوئی گرین پگڑی پہنے یا نہ پہنے, وہ اہل سنت والجماعت میں داخل ہو گیا. سمجھ آ رہی جی؟ ہوں جی. او پادشاہ کو سمجھ آتا ہے نہیں؟ ایک شیخ تھے, ان کے مریدوں نے شیخ کو درخواست کی کہ حضرت آپ ہمارے یہاں بیان فرمانے کے لیے آئیے. شیخ نے درخواست قبول فرمائی, بیان کے لیے تشریف فرما ہوئے. فرمایا کہ جو میں بیان کرنے والا ہوں آپ کو معلوم ہے؟ جی حضرت معلوم ہے. فرمایا جب معلوم ہے تو مجھے یہاں کیوں بلایا تھا؟ میرا وقت ضائع کیا؟ یہ کہہ کے چل پڑے. اب تو مریدوں نے توبہ توبہ, یہ کیا حال حرکت ہوئی ہم سے کہ شیخ کو ہم نے ایسے ہی جواب دیا. کچھ عرصے گاد گئے, حضرت درخواست کرنی تھی ہمارے یہاں بیان کے لیے تشریف لائے. وہ اچھا اچھا, فلاں دن وقت ہوا تشریف لائے. ہمیں فیصلہ کیا, بھائی دیکھو پچھلی دفعہ تو غلطی ہوئی تھی, اب منع کرنا ہے. اگر شیخ پوچھے, شیخ تشریف فرماؤ, ہاں بھائی آپ لوگوں کو معلوم ہے کیا بیان کرنا چاہتا ہوں؟ نہیں حضرت ہمیں نہیں معلوم. ایسے جاہل جن کو اتنا ہی نہیں پتا کیا بیان کرنا ہے, کیا فائدہ بیان کرنے کا, یہ کہہ کے چل پڑے. شیخ ظریف المزاج, ظریف التواد ہے. اب اس کے بعد کہا یہ تو وہ عجیب ہوا, کہا چلو بھی اب بلائیں گے, اب ہم بھی ذرا کچھ لوگ کہیں گے ہاں کچھ لوگ کہیں گے نہ. درخواست کی, شیخ تشریف لائے, تشریف فرما ہوئے. ہاں بھائی آپ لوگوں کو معلوم ہے کیا بیان کرنا تھا؟ جی ہاں نیا, جی ہاں نا, ہاں نا. فرمایا کہ اچھا بھائی دیکھیے, کچھ لوگوں کو معلوم ہے اور کچھ لوگوں کو نہیں معلوم. لالا جن کو معلوم ہے وہ ان کو بتا دے, جن کو نہیں معلوم, اور جن کو نہیں معلوم وہ ان سے پوچھ لے جن کو معلوم ہے, اور یہ کہہ کے چل پڑے. تو اہل سنت والجماعت کے معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر چلنا. اب ہماری شادی ہو, ہماری فوتگی ہو, کوئی بھی کام کرنا ہو, سب سے پہلے ہمارے پاس پیمانہ موجود ہے, اصول موجود ہیں. ہم یتیم نہیں ہیں, اللہ کا شکر ہے. کچھ بھی ہو جائے, کیسے حالات ہو جائے, کوئی علماء کے خلاف بکواس کرے, دین والوں کو کچھ بولے, ہمارے علماء کو قتل کیا جائے, ان کو شہید کیا جائے, مسلمانوں پر پریشانی ہو, لیکن میرے دوستو ہم لوگ یتیم نہیں ہیں. ہمارے پاس بہرحال میں ہمارے بڑوں کے اصول موجود ہیں, یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے صحابہ کے اصول موجود ہیں. ہم یتیم نہیں ہیں. کیا ہم یہ سمجھتے کہ ہمارے پاس ان حالات میں کچھ نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. ہم پوچھتے نہیں ہیں, ہر چیز کا حل موجود ہے الحمدللہ. بڑا اللہ کا احسان ہے. ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا, اللہ اکبر, ایمان والوں کا مولا اللہ ہے. وان الکافرین لا مولا لہم, کافر یتیم ہیں, ہم یتیم نہیں ہیں. ہمارے پاس ہر چیز کا حل موجود ہے الحمدللہ. اگر حالات خراب ہیں اس کا حل بھی موجود ہے, ہم حل تلاش نہیں کرتے. اور ظاہر بات ہے اگر کوئی بیماری آ جائے تو اس کا علاج میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے, اس تکلیف کو دور برداشت کر لیں, علاج کروا لیں, اچھا ہو جائے گا. گناہ کی بیماری ہے, علاج موجود ہے, اللہ والوں کے پاس اس کی تدبیر, علاج پوچھیں. تھوڑی تکلیف ضرور ہوگی لیکن صحت مل جائے گی انشاءاللہ. گناہوں کی بیماری ہے, حالات متاثر ہیں, مصیبتیں آسمان سے نازل ہو رہی, آسمان والے کو خوش کر لیں اور گناہ کو چھوڑ کر اس کو منا لیں. گناہ کر کے اسے نہیں منانا, گناہ کو چھوڑ کر ان کو منانا ہے, حالات اچھے ہو جائیں گے. یہ بارش جو رحمت کی کہلاتی ہے, جو آج ہمیں تکلیف پہنچا رہی ہے, یہی بارش ہمیں راحت پہنچانے کا ذریعہ بنے گی. گے نا جناب. تو دوسرا کہ صحیح العقیدہ ہو. نمبر تین, دین کا ضروری علم رکھتا ہو. عالم ہونا ضروری نہیں ہے, دین کا ضروری علم رکھتا ہو. ایسا نہ ہو کہ ایک صاحب نے کسی جالی پیر سے بیعت سے اپنے دوست کو گھیر گھار کے لیا. اب وہ پیر صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو دوران نماز ان کی ہوا کھل گئی, وہ نماز نہیں چھوڑی, انہوں نے پڑھاتے رہے. اس کے بعد بیٹھے, جب واپس جانے لگے تو ہر آدمی ہوتا نا, یار ہمارے پیر صاحب کیسے لگے. لگا یار کیا بات ہے تمہارے پیر صاحب کی, گاڑی پنکچر ہو گئی لیکن منزل پہ پہنچا کے چھوڑی, پنکچر گاڑی بھی پہنچا دی, ہوا کھل گئی نماز میں لیکن پھر بھی ہوا پہ پہنچا, منزل پہ پہنچا کے چھوڑی. ایسے ہی صاحب تھے, ان کو نماز کے لیے آگے کر دیا, کھڑا کر دیا, آخر میں انہوں نے سجدہ صاف کیا. ایسے کسی نے پوچھ لیا کہ خیریت جناب کیا غلطی ہوئی تھی, ہمیں تو سمجھ میں نہیں, تھوڑی سی ہوا نکل گئی تھی. چلی صاحب سنا اس نے سجدہ صاحب کی تھوڑی سی ہوا نکل گئی تھی. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں وضو اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک ایٹم بم کی طرح آواز نہ آئے بھاؤ کر کے, یا کیمیکل بم کی طرح خوشبو پوری مسجد میں نہ پھیل جائے اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹتا. ایسے بھی لوگ ہیں اور ان حضرات کو کہتے ہیں غیر مقلدین. وہ کہتے ہیں جب تک ایٹم بم کی آواز یا کیمیکل بم کی خوشبو نہ پھیلے وضو نہیں ٹوٹتا. ایسا مسئلہ نہیں ہے بھائی, بس ایسے نہیں نماز میں ٹوٹا تو سجدہ صاف کر لیا, بھائی ایسا نہ کرنا. اس لیے دین کا ضروری علم رکھتا ہوں. اور یاد رکھنا, کوئی عالم آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو جس کو سب باتیں معلوم ہو, کوئی نہیں ملے گا. ہر آدمی ہے وہ پوچھے گا, اور یہ کوئی اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے کہ ہم نے کسی عالم سے سوال پوچھا اس نے کہا جی میں کتاب دیکھ کر بتاؤں گا یا اپنے استاد سے پوچھ کر بتاؤں گا, یہ کوئی برائی نہیں ہے. اور جی ان کو تو معلوم ہی نہیں تو اس میں کیا بات ہے, یہ اس کے عالم کی کمی نہیں ہے. لہذا وہ یہ اگر ارشاد فرمائے میں کتاب دیکھ کر بتاؤں گا یا اپنے استاد سے پوچھ کر بتاؤں گا, تو یہ تو بلکہ اس کی تواضع ہے کہ اپنے کو عالم نہیں سمجھ رہا. یہ بڑی نعمت ہے, ایسا عالم تو بڑے کمال کی چیز ہے. یہ بات سمجھنا کہ بڑا عالم ہو جن کو ہر بات یاد ہو, یہ بڑے عالم کی نشانی نہیں ہے. بلکہ صحابہ کے اس بات پر اجماع, حضرت قتادہ فرماتے ہیں من عصى اللہ فهو جاہل. اگر کوئی آدمی کسی نافرمانی میں مبتلا ہے وہ جاہل ہے. واجمع صحابہ, اس بات پر صحابہ کا اجماع تھا, صحابہ سب اس بات پر متفق تھے, اتفاق تھا ان کا. ایک آدمی علم کا دستار اور علم کی سند تو رکھتا ہے لیکن اگر نافرمانی میں مبتلا ہے وہ عالم نہیں ہے, وہ جاہل ہے. لہذا عالم کی اس میں توہین نہیں ہے کہ وہ یہ کہے پوچھا بھائی مسئلہ, جی مجھے معلوم نہیں ہے میں دیکھ کے بتاؤں گا آپ کو. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس غالباً یمن سے یہ کسی علاقے سے ایک شخص آیا اپنی قوم کی طرف سے 40 سوال لے کر, 36 سوال کے بارے میں فرمایا لا ادری, میں نہیں جانتا, صرف 4 سوالوں کے جواب دیے. اس نے کہا حضرت میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا جا کر؟ فرمایا یہی جا کر کہہ دینا کہ امام مالک نہیں جانتا. یہ ہے علماء کی شان, یہ علماء کی توہین نہیں ہے, یہ علماء کی شان ہے کہ جس بات کا معلوم نہیں ہے اس کو یہ کہہ دینا کہ مجھے نہیں معلوم, یہ ان کی شان ہے, یہ شان علم ہے ان کی, توہین نہیں ہے یہ. کیونکہ آج مولوی صاحب اگر مدرسے سے فارغ ہو جائے ان سے کس بات پوچھی, جی مجھے نہیں معلوم. اچھا وہ تو مولوی کس لیے بنا تھا؟ اور وہ بھی کہے گا ضرور کچھ نہ کچھ بولنا ہے تاکہ جو اس کو میں اپنے علم کا سکہ بٹھاؤں اس پر. یہ ایسا نہیں ہے بھائی, سمجھ میں آ رہی نا. میں نے اپنے اسلاف کی بات پیش کی, ہمارے اسلاف کی شان یہ تھی. اگر کوئی بات نہیں معلوم کہہ دیا نہیں معلوم, کسی بات میں ذہن میں ذرا شبہ ہے کتاب دیکھ کر بتائیں گے یا پوچھ کر بتا دیں گے, ختم. بس یہ علم ہے, اس لیے دین کا ضروری علم رکھتا ہوں. ایسا بھی نہیں ہوا بھی کھل جائے تو سجدہ صاحب کر رہا ہے, تو دین کا ضروری علم رکھتا ہوں. اور اس زمانے کے علماء انصاف پسند قسم کے اس کو اچھا سمجھتے. پوچھے جائے مولوی صاحب سے کسی اس بات صاحب کے بارے میں, فلاں آدمی کیسا ہے, اپنی سمجھ میں نہیں آتا, اس کا مطلب وہ آدمی گڑبڑ ہے. تو جس کو مولوی یہ کہتے سمجھ میں نہیں آتا وہ گڑبڑ ہے. اور اس بات سے بھی کبھی مروب نہ ہونا, اور یہ صاحب فلاں آدمی ہے اس کا اتنا مجمع ہوتا ہے کہ پورے مسجد اور ہال بھرا ہوا ہوتا ہے. تو یاد رکھنا کسی کی مسجد یا ہال کا بھرا ہونا اس کے حق پر ہونے کی علامت نہیں ہے. اور یہ صاحب کتنے لوگ اس کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاتے ہیں, یہ بھی کوئی حق کی بات نہیں ہے. کوئی بڑا مولوی ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ پر ایک بھی آدمی مسلمان نہ ہو, یہ کوئی کمال تھوڑی ہے. اس لیے انصاف وہ ہے کہ یہ شریعت کھلی ہوئی چیز ہے, چھپی بھی نہیں ہے. لہٰذا شریعت کی جو جب کھلی دی ہے تو عالم اور وہ اللہ والا وہ مسکی بھی کھلا ہوگا. لہٰذا جس کے بارے میں علماء یہ کہے کہ یہ شخص ہماری سمجھ میں نہیں آتا, بھائی کیا بات ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی, اس کا مطلب گڑبڑ ہے. کس میں؟ اس شخص کے اندر, اس دین کے خادم کے اندر. سمجھ میں آئی بات؟ مسکی کی شرط یہ ہے جس کے پاس علماء انصاف پسند لوگ جس کو اچھا سمجھتے ہیں, اس کے بارے میں ان کی رائے اچھی ہو, علماء بیٹھتے ہوں, علماء آتے ہوں. ہو گئی اگلی صفت. اس کے پاس کے بیٹھنے والے دس میں سے پانچ چھ آدمی جو ہیں ان کی حالت شریعت و سنت کے مطابق ہو. دو چار چھ انڈے گندے, چار پانچ گندے انڈے نکلا ہے خیر ہے, اکثر کی حالت اچھی ہو. اور اکثر بھی وہ جو اکثر ساتھ رہتے ہوں, ایسا نہیں ہفتے مہینے دو مہینے میں ایک دفعہ آتا ہوں اس کو دیکھنے کہ وہ کیسا ہے کہ نہیں, نہیں, جو دن رات رہنے والا ہو, اکثر بیٹھنے والا شریعت و سنت کے مطابق. ان کی حالت یعنی اس کی نہیں, شاگردوں کی حالت. شاگرد سے استاد کا پتہ چلتا ہے, مرید سے شیخ کا پتہ چلتا ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ تم اگر کوئی ایسی حرکت کرو گے تو تم پر انگلی نہیں اٹھے گی, تمہارے شیخ پر انگلی اٹھے گی. تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا, کہے گا دیکھو استاد نے کیا سوچا. اولاد کوئی حرکت کرتی ہے اس کے باپ پر انگلی اٹھتی ہے, ماں باپ پر انگلی اٹھتی ہے کہ ماں باپ ایسے ہیں. اس لیے اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کو کی عزت کی حفاظت کریں. اگر انہوں نے اولاد نے کوئی ایسی حرکت کی ماں باپ پر انگلی اٹھے گی, مرید نے کوئی ایسی حرکت کی اس کے شیخ پر انگلی اٹھے گی. اس کو کوئی نہیں کہے گا, اس کو تو ذلیل سمجھیں گے ہی, لیکن اس کے شیخ پر کیچڑ اچھالا جائے گا. شاگرد کی حرکت سے استاد پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے, اولاد کی حرکت سے اس کے ماں باپ پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے. اس لیے ایسا کام نہ کریں, اپنے لیے نہیں, اپنے استاد, اپنے باپ, اپنی شیخ کی عزت کو بچانے کے لیے گناہ سے بچے. اپنے لیے نہیں نا, اللہ والوں کی عزت بچا لیں, یہی کتنا بڑا انعام ہوگا اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب اسی بات پر میں کہتا ہوں کہ اس کو اللہ اپنا بنا لیں گے کہ تو نے ایک اللہ والے کی عزت کا خیال رکھا. اسی بات پر اللہ اسے کیا کیا انعامات نہ دیں گے. اور اس کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی محبت میں کمی اور آخرت کا شوق پیدا ہو. ایسا نہیں کھانے پینے کا شوق پیدا ہو, آخرت کا شوق پیدا ہو, آخرت کی طرف رغبت ہو, آخرت کے اعمال کی طرف رغبت ہو, اور اس سے مناسبت بھی ہو, روحانی بلڈ گروپ ملتا ہو. یہ مزکی کی صفات ہیں, خصوصیات ہیں. یعنی اس کے پاس بیٹھے تو دل کے اندر دل سے دل ملتا ہوا معلوم ہو. ایسا نہ جسم تو لے کر بیٹھا دل کہیں اور گھوم رہا ہے. تو بات ہے نا ایسا, جسم تو لے کر بیٹھا دل کہیں اور ہے, دل نہیں لگتا. کہتے ہیں دل نہیں لگتا, اصل میں یہی ہے علامت ہے کہ اس کا, اس کو مناسبت نہیں ہے, جس کو کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ. جب ایسا آدمی مسکی مل جائے اس کی صحبت کو لازم پکڑ لیں, اس سے یہ درخواست کریں. خواجہ عزیز الحسن مذوب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ سے درخواست کی کہ نہیں کچھ اور خواہش میں آپ کے در پہ لایا ہوں, نہیں کچھ اور خواہش میں آپ کے در پہ لایا ہوں, مٹا دیجئے مٹا دیجئے, میں مٹنے ہی کو آیا ہوں. کہ اور پھر جب اللہ کی محبت خواجہ صاحب کو ملی حکیم الامت کی صحبت سے, تو کیا عرض کیا, نقشے بھتا مٹایا دکھایا جمال حق, نقشے بھتا مٹایا دکھایا جمال حق, آنکھوں کو آنکھیں دل کو میرے دل بنا دیا. یعنی آج جس کام کے لیے ہونی چاہیے تھی اس کام میں لگا دیا, اور دل میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہونا چاہیے تو دل میں اللہ کے سوا کچھ نہیں. آہن کو کیا سوز دل سے نرم آپ نے, آہن مانے لوہا, آہن کو کیا سوز دل سے دل کی آگ سے. اے مرشد اے شیخ, آپ کے دل میں جو اللہ کی محبت کی آگ ہے, اس آگ نے میرے پتھر جیسے دل کو بھی نرم کر دیا. آہن کو کیا سوز دل سے نرم آپ نے, نا آشنا درد کو بسمل بنا دیا. وہ جو اللہ کی محبت کے درد سے بے خبر تھا, وہ اللہ کے لیے تڑپ رہا ہے. اب اس کی نماز, اس کا ذکر, آہوف ہوا, اللہ کے لیے رونا, اپنے گناہوں پر اشک باری, ندامت, آہوزاری, اب یہ نعمت اس کو نصیب ہو گئی. یہ ہے اللہ والے کی صحبت کا فیض اور اثر. تو یہ ہے مزکی کی خصوصیات. اور قاعدہ یاد رکھیے گا, بغیر اللہ والوں کی صحبت کے میرے پیارے دوستوں اصلاح نہیں ہوتی. قلب غیر اللہ سے خالی نہیں ہوتا, کتابیں پڑھنے سے یہ بات نہیں آتی. کوئی آدمی کتنی عبادت کر لے, جب تک کسی اللہ والے کی صحبت میں نہیں رہے گا اصلاح ہو نہیں سکتی. عبادت کرنے سے اصلاح نہیں ہوتی, مدرسہ چلانے سے اصلاح نہیں ہوتی. اصلاح کے لیے زندہ شیخ چاہیے. کتاب آدمی بننے کا رستہ بناتی ہے, کتاب آدمی بننے کا رستہ بتاتی ہے, لیکن آدمی آدمی بناتا ہے, وہ بتائے. کتاب میں لکھا ہوا کہ آدمی کیسے بننا ہے, یہ تو بتائے گی کتاب, لیکن آدمی آدمی بناتا ہے. لیکن اصل جلیبی بنانا کوئی مشکل کام ہے؟ بہت آسان ہے. کیا ہے, کپڑا لیا, میدا, یوں یوں گھمانا ہی تو ہوتا ہے. ذرا کر کے دیکھنا, کبھی جلیبی والے کو دیکھنا, ایسے ایسے کرتا کرتا, کیسی گول سی بنتی ہے, کبھی ذرا ٹرائی کر کے دیکھ لینا. چونچ نہ نکلے تو کہنا چڑیا بنے گی, چڑیا. دیکھو نا روٹی پکاتے کتنے زمانے سے روٹی کھا رہے ہیں ہم لوگ, دس دس بیس بیس تیس تیس چالیس چالیس پچاس پچاس سال روٹیاں کھاتے ہوئے ہو گئے کہ نہیں, کھاتے ہوئے بھی دیکھتے ہوئے بھی, اپنے ماں اپنے بیوی اپنے بہن سب کو روٹی پکاتے دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے؟ ذرا کبھی پریکٹس کر لینا. روٹی پکانا تو کیا, صرف بیل کے دکھا دینا. ذرا بیلنا بھی نہیں آتا, پیڑا نہیں. ارے جناب پیڑا بنانا مشکل ہے, گول پیڑا کرنا وہ مشکل ہے, پھر اس کو بیلنا, آٹا گوندنا کیا مشکل ہے, پانی تو ڈالنا ہوتا ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے, تھوڑا سا یوں کیا ذرا گوند کے تو دکھائے, پھر پیڑا بنانا, پھر اس کو بیلنا, پھر اس کے بعد پھر توے پہ ڈالنا, سب دیکھتے ہی تو ہیں, دیکھنا کافی نہیں ہے جب تک سیکھے نہیں. تو اسی طرح سے دنیا کے کام بغیر کسی کی صحبت کے نہیں آتے. تو میرے پیارے دوستو, اللہ کی محبت جب تک انسان اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتا یہ بات پیدا نہیں. بابا فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بے رفیق ہر کے شد در راہ عشق, جو بغیر کسی رفیق کے, بغیر شیخ اور مرشد کے اللہ کی محبت کے راستے میں چلتا ہے, نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس شیطان میں اور نفس کی چنگل میں پھنس جاتا ہے. عمر بگزشت ہوں نشد آگاہ عشق, زندگی گزر جاتی ہے لیکن محبت تو بڑی چیز ہے, محبت کے نام سے بھی واقف نہیں ہوتا. اپنے نفس کی پوجا کا نام محبت رکھتا ہے اور بندگی اور عبادت رکھتا ہے. اس لیے کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں پکڑ لے ان شرائط والے کے ساتھ, اس کے پاس بس آنکھ اور کان بند کر لے, اس کی صحبت کو لازم پکڑ لے, انشاءاللہ جب آنکھ کھلے گی یعنی دل کی جب آنکھ کھلے گی اس کے بعد اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. اللہ ہم سب کے قلوب کا تزکیہ فرما دے, ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دے, ہمارے بدن کا, ہماری زندگی کی ہر سانس اللہ پر فدا ہو. ایک لمحہ ایک سانس ہم اپنے پالنے والے مالک کو ناراض نہ کریں. اس لیے میرے شیخ نے فرمایا ایسے شیخ کا انتخاب کرو جو اپنی زندگی کی ہر سانس اللہ پر فدا کرتا ہو, اس کے ساتھ یہی فن سیکھو, بس یہ فن آ جائے گا اللہ پر جینا اور مرنا تو زندگی کامیاب, پھر دنیا میں بھی مزے آخرت میں بھی مزے. اللہ یا کریم یا کریم.